جناب والا، یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں سے تعلقات کیسے ہیں؟ یہ جتنی تفصیل آپ نے لکھی ہے، اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے. اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قادیانیوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، میل ملاپ رکھنا، ان کے ہاں آنا جانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک تو نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں وہ غیرت اور حمیت نہیں رہتی جو شریعت کا تقاضا ہے، وہ اس معاشرے میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور لوگ یہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے، اور کوئی ایسا طبقہ جس کے کفر پہ سارے مسلمان علماء متفق ہوں، ان کے ساتھ اتنے تعلقات بڑھانا درست نہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کیسی خدمات کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے بھائی، وہ دونوں قادیانیوں کے متعلق صاف صاف کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور ایسے اچھے ہیں اور ڈاکٹر عبدالسلام ماڈل ہیں. یہ سب کی سب باتیں اللہ کے ہاں بڑی مہنگی پڑ جائیں گی، قیامت میں بڑی مہنگی پڑ جائیں گی. قطعاً قادیانیت کے متعلق دل میں کوئی نرم گوشہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. سیدھی سی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ کہنا کہ غلام قادیانی ایک صوفی تھا اور اسے اس سلسلے میں غلطی لگ گئی، یہ گمراہی کی بات ہے. ٹھیک، یہ موقف لاہوری جماعت نے اختیار کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے کبھی بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا. مرزا غلام قادیانی کے انتقال سے کوئی دو تین ہفتے پہلے یہ بحث چلی ان کے خلفاء میں، اور غلام قادیانی کی طبیعت ہو رہی تھی خراب، تو اب خلافت کس کے پاس آنی تھی، اس پہ بحث ہوئی. تو اس بحث کے دوران وہاں محمد علی وغیرہ جو تھے، انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ حضرت نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، حضرت نے اپنے آپ کو مجدد کہا. مرزا غلام قادیانی نے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے چند صفحے لکھے، اور وہ پمفلٹ جو چھوٹا سا بنا، اس کا نام بھی انہوں نے لکھا کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ. اور اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ میرے متعلق جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مجدد ہوں یا اس امت کا کوئی مسئلہ ہوں، اصلاح کرنے والا ہوں، سب جھوٹ ہے. میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا کا نبی ہوں، اور مجھ پہ ایسے ہی وہی آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ آئی، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. تو جو مرنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے متعلق شبہ آخر کیا ہے؟ یہ جتنے بڑے اس وقت قائدین بنے پھرتے ہیں سیاسی اعتبار سے، وزیر اعظم اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب، ایک ان کا رویہ، اور دوسری طرف جاوید غامدی صاحب نے جو مرزا غلام قادیانی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ گمراہ صوفی تھا. لاہوری قادیانیوں نے پچھلے مہینے پورا اپنا وہ رسالہ چھاپ دیا، ہم نے پڑھا ہے اسے. انہوں نے کہا یہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں، حضرت تو نبی نہیں تھے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ موقف آج کے زمانے میں علماء تسلیم کر رہے ہیں. اور پھر غامدی صاحب کی حوالہ دیا ہے کہ دیکھیے جاوید احمد غامدی بھی یہی کہتے ہیں. تو غامدی صاحب نے کہا کہ انہیں کیسے کافر کہا جائے، کیونکہ وہ تو ایک گمراہ صوفی تھے، اور ان سے پہلے ابن عربی بھی یہی لکھتے تھے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ لکھا ہوتا تو ابن عربی کو کوئی چھوڑ دیتا؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، لیکن جو جملے اور انہوں نے چیزیں لکھی ہیں اس کی وضاحت ہر زمانے میں ہوتی رہی، حتیٰ کہ آخری دور میں حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گورڈا شریف میں پڑھاتے تھے فتوحات مکیہ، حضرت نے اس کی وضاحت فرما دی. اور دوسرے گمراہ جنہوں نے اس کو نبی نہیں مانا اور مجدد وغیرہ وغیرہ، وحید الدین خان صاحب ہیں. وحید الدین خان صاحب نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا، ہم نے ان کے متعلق لکھا کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. یہ پورا پمفلٹ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا دلی، اور جب گئے تو دلی انہوں نے ہمیں دکھایا، کہنے لگے آپ کتاب ہمیں ملی تھی، لیکن بات اتنی سی ہے کہ میری تحقیق یہ ہے اور میں اس پہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا. اب ہم بھی چپ ہو گئے، جب ان کی تحقیق یہ ہے تو کون سمجھائے کہ حضرت یہ بات نہیں ہے، مرنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اب اس کی کیا تعویل کیا توجیہ کریں گے؟ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ضروریات دین میں تعویل کام نہیں آتی. ایک آدمی کہتا ہے کہ پیغام لانے والا جو اپنا پیغام مکمل طور پر پہنچائے وہ بچھو ہے، یعنی بچھو ڈنک مارنے کا پیغام لاتا ہے اور پوری طرح اسے موقع ملے تو کچھ بھی کر لو، بچھو ڈنک مارے بغیر نہیں رہتا. دوسرے نے کہا یہ کیا کہتے ہو کہ بچھو جو ہے پیغمبر ایس پیغام پہنچانے والا ہے؟ فکہا نے لکھا ہے کفر ہے یہ. اب وہ ہزار کہے کہ ہماری مراد ڈنک مارنے والا ہے، پیغمبر کا لفظ جو استعمال کیا ہے نا یہ پیغمبر کی توہین ہے. نبوت پہ ایمان لانا ضروریات دین میں سے ایک ہے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کیسے ایک ہے؟ کہتا ہے جیسے ایک دو تین چار گنتی ہوتی ہے اللہ ایک ہے. فکہا نے لکھا ہے یہ کفر ہے، اس لیے کہ خدا کو یکتا ماننا فگرز میں نہیں، اللہ کا کوئی مثل کوئی ثانی کوئی نظیر کوئی اس جیسا نہ قرار دینا یہ دین کی ضروریات میں سے ہے. اگر کوئی آدمی اس کی تعویل کرتا ہے توجیہ کرتا ہے تو فقہا کہتے ہیں وہ کافر ہے، کفر کا اقرار کرتا ہے، اس لیے کہ دین کی بنیادی چیزیں اس میں تعویل نہیں چلتی. جیسے رمضان آئے کوئی کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں رمضان کیا ہوتا ہے. اے سبحان اللہ، آپ کو کیوں نہیں پتا بھی رمضان کیا ہوتا ہے؟ آپ کس دن کے لیے مسلمان ہیں؟ تو جو دین کی ضروریاتیں ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین اور خدا کے آخری نبی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی نبوت کی مہر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مہر لگا دیں گے وہ نبی بنے گا، لہذا مجھ پہ مہر لگائی گئی. اب اگر مہر ہی لگنی تھی اور نبوت ہی ملنی تھی تو جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص میں نبوت جیسی صفات ہیں لیکن عہدہ خالی ہو گیا، مراد یہ ہے آپ نے لوکان آبادی نبی لکانہ عمر، میرے بعد نبوت ملنی ہوتی تو عمر کو ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں نبوت کی خصوصیات ہیں. یہ آج جن کا ذکر ہو رہا تھا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں میں ایک معمولی آدمی ہوں لیکن یہ چیزیں مجھ میں ہیں. تابعین نے کہا یہ نبوت کی چیزیں ہیں، شہر میں 50 آدمی ہیں جو اس قابل ہیں کہ انہیں ڈی سی بنا دیا جائے مثلا، لیکن عہدہ ایک ہی ہے، بس ایک ڈی سی بن گیا باقی فارغ ہو گئے، عہدے پہ نہیں گئے لیکن صلاحیتیں ہیں. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ میں نبوت کی صلاحیتیں موجود تھیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں تھی، لیکن عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. تو اس لیے اپنے آپ کو جو بلا تعویل کے نبی کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے جو مجھے مجدد مانتے ہیں، تو پھر رہ کیا گیا؟ راولپنڈی میں کمیٹی چوک میں ایک ہوٹل ہے، بھول گئے نام اس کا، مدت ہوئی کبھی جانا نہیں ہو، بہت مدت ہو گئی. یہاں ایک ہندوؤں کا حال ہوتا تھا، سب لوگ شام کو مل کر بحث کرتے تھے. یہاں پہ مناظرہ ہوا تھا لاہوریوں کا اور قادیانیوں کا. ہمارے نانا ہمیں سناتے تھے کہ ہم بچے تھے اور اس میں سب سے بڑا دعویٰ یہی تھا لاہوریوں کا کہ وہ نبی نہیں تھا، اور مرزا بشیر نے ثابت کیا کہ ہمارا باپ نبی تھا. یہ تھی بات سیدھی سادھی. جب اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے، اور جو اس کا اطلاق کرتا ہے جس کو صحیح کہتا ہے وہ کافر ہے. اتنی سی بات ہے، اور کیا لمبی بات. اس لیے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. بھائی ہمیں کوئی برا سمجھ کے چھوڑ دے، ہمیں بڑی راحت ہے، اطمینان ہے، الحمدللہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اچھا سمجھ کے چمٹ جائے. اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، جن سے محبتیں ہیں ان سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا، تو صفائی کون پیش کرے؟ لا حول ولا قوت الا بالله، اور کوئی کام نہیں زندگی میں رہ گئے. دیکھیے ذبیحے کا دار و مدار عقیدے پر ہے. اگر کسی انسان کا عقیدہ کفر کا ہے تو اس آدمی کا ذبیحہ حرام ہے. ذبح اور نکاح یہ دونوں چیزیں اتنی بڑی ہیں کہ یہ کبھی بھی جائز نہ ہوتی اگر انسانوں کی ضرورت نہ ہوتی. اللہ کبھی بھی ذبیحے کو جائز قرار نہ دیتا. اسی لیے شریعت نے شکار کرنے کی کوئی زیادہ حمایت نہیں کی. شکار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادہ تائید نہیں کی, اجازت دے دی تھی کہ شکار کر لو. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے گوشت لائے تھے خرگوش کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ایک ران پیش کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ران کو استعمال کیا, کھایا. لیکن شریعت نے شکار کرنے کو اپریشیٹ نہیں کیا, مداح نہیں کی, تعریف نہیں کی. اسی طرح جو نکاح ہے نا, یہ اصلاً جائز نہیں تھا. دونوں چیزیں اللہ نے آؤٹ آف دا وے قانون سے ہٹ کے شریعت کے ان دو چیزوں کو جائز قرار دیا ہے, ورنہ شریعت کا اصل جو قانون ہے وہ نکاح نہ کرنے کا اور ذبح نہ کرنے کا ہے. تو خدا نے اسے جائز قرار دیا انسانوں کی وجہ سے. اب جو ایکسیپشنل کیس ہے اس میں اسی لیے اتنی شدید پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے, اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نکاح بھی جائز نہیں ہے. دیکھیے اسلام کی تبلیغ کرنا بنیادی طور پر ہر مسلمان کا فرض عین ہے. ہم میں سے ہر با آدمی اس بات کا پابند ہے کہ خدا کے دین کو پھیلائے. اس سے قطعاً کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا ہے کہ ولتکن, اور تم ایسی اچھی امت ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا کام کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں مبعوث فرمایا ہے تاکہ ہم خدا کے دین کو پھیلائیں. اس دین کو پھیلانے کا طریقہ کیا ہے یہ اللہ نے امت پہ چھوڑ دیا. آپ تحریر کے ذریعے پھیلائیں, آپ تقریر کے ذریعے پھیلائیں, آپ کسی خاص جماعت میں شامل ہو کر خدا کا دین لوگوں تک پہنچائیں, آپ چینل قائم کر لیں اور اس کے ذریعے دین کا کام کریں, وہ اب آپ کی مرضی ہے, آپ کا اپنا زمانہ ہے. آپ جس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں باقی دین کے تقاضوں کے پیش نظر, بسم اللہ ضرور کیجئے. لیکن یہ کہنا کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے فلاں اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں, غلط بات. ہم جو یہ کہیں کہ دین کے پھیلانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور آؤ اور مدرسوں میں پڑھو اور بخاری شریف پڑھو, غلط بات ہے یار. دنیا کے اور کام نہیں رہ گئے, لوگوں نے اور کام بھی کرنے دین کے کو پھیلانے کے لیے, وہ لوگ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیں گے. اس لیے دین کا پھیلانا فرض, اور اس کے لیے کوئی متعین راستہ اپنے لیے اختیار کرنا انسان کا حق ہے. ہم کسی کے حق پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت سے پہلے اور بعد میں کیا کرتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ فکر کرتے تھے, سوچتے رہتے تھے. اسی کو صوفیہ مراقبے سے بھی تعبیر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے, یہ بھی ایک طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ طریقہ اصل میں آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب سے آیا تھا. حضرت عبد المطلب جو تھے وہ رمضان کا مہینہ پورا غار حرا میں ہی گزارتے تھے. غار حرا اس زمانے میں, اب تو بلڈنگز بن گئی نا, اس وقت غار حرا میں بیٹھتا تھا کوئی بھی آدمی, یہ تو بہت بعد تک بھی, ابھی تک بھی رہا. 1960-70 میں بھی جو لوگ تھے جنہوں نے سفر نامے لکھے ہیں, غار حرا پہ کھڑے ہوتے تھے تو بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے تھے, بیت اللہ کو دیکھتے رہتے تھے, کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت. مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت کب تک رہتا ہے اور اس کے بعد کب نماز قضا ہو جاتی ہے؟ دیکھیے مغرب کے تین وقت ہیں. ایک مغرب کا وقت وہ ہے کہ جوں ہی سورج ڈوبا فوراً نماز پڑھ لی جائے, فوری طور پہ اس کی ادائیگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے, سورج ڈوبتا تھا روزہ افطار کرتے تھے اور مغرب کی نماز جلدی سے پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ٹیلے پہ کھڑا کر دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کھجور رکھ لیتے تھے اور مجھے دیکھتے رہتے تھے. جو ہی میں اشارہ دیتا تھا کہ اللہ کے رسول سورج ڈوب گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور منہ میں رکھتے تھے, اٹھتے تھے, نماز پڑھا دیتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ تو ان سے بھی زیادہ مغرب کے وقت میں احتیاط کرتے تھے کہ سورج ڈوبتا تھا اٹھ کے نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے پھر افطار کرتے تھے. یہ آیا ہوا ہے سبجیکٹ. مغرب کا صحیح وقت یہی ہے. اسی لیے جو بدعت اب شروع ہوئی ہے نا, دو منٹ انتظار کرو اور تین منٹ انتظار کرو, بھی نماز پڑھنی ہے تمہیں نہیں پتا سورج کب غروب ہوگا اور کب چلنا ہے مسجد کی طرف, یہ اب لوگوں نے شروع کیا ہے. اور خیر سے یہ بدعت اسی شہر میں شروع ہوئی تھی سب سے پہلے, پھر ہوتے ہوتے پھیلتی چلی گئی. ایک چیز. دوسری چیز, مغرب کے نماز کا وقت یہ ہے کہ پورا اطمینان کر لیا جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اور اس کے بعد پڑھی جائے. ستارے نظر آنے سے پہلے, جب ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں تو مغرب کا وقت مکروہ تنزیہ ہے, یعنی شریعت نے اسے پسند نہیں کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آتے تھے تو چاند ماری تیر اندازی جہاں تیر جا کے گرتے تھے وہ جگہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے, بھی روشنی اتنی ہوتی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے. اور تیسرا وقت مغرب کا وہ ہے جب ستارے گھنے ہو جائیں. گھنے ہو جاتے ہیں عام طور پہ آدھ پون گھنٹے میں. جب گھنے ہو گئے ستارے تو اب بھی مغرب کی نماز قضا کر دینا, نہ پڑھنا یہ جائز نہیں. اس میں پڑھ لے, کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی. اور جب اس کے بعد مکمل طور پہ اندھیرا چھا جائے, عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے, اب وقت ختم ہو گیا. مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب سے لے کر کراہت سمیت اندھیرے کے چھا جانے تک. اندھیرا جب خوب گہرا ہو جائے اور عشاء کا شروع ہو جائے تو عشاء کی نماز فرض کیجئے 8 بجے وقت داخل ہوتا ہے تو 7:59 تک مغرب کا وقت باقی ہے. اللہ اکبر کہہ کے اگر اس نے نماز شروع کر دی تو اس کی نماز ادا ہی میں شمار کی جائے گی. کھانے پینے کی اشیاء میں بائیں ہاتھ کا استعمال. اصول یہ ہے جو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اچھے کام تھے ان کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے اور جتنے کاموں میں گندگی ہوتی تھی ان کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. اصول کی بات. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوئی چیز دیتے تھے یا لیتے تھے تو دائیں ہاتھ سے. اسی طرح دائیں ہاتھ کے متعلق بہت چیزیں. صحیح بخاری میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دائیں طرف بیٹھا ہوتا تھا اپنا کھانا اسے دیتے تھے. وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق ایسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ الٹے ہاتھ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور وہ آ کے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے پیا. اب میں سوچنے لگا کہ دودھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں گے اور ضرور کسی کو دیں گے اور ہم میں سب سے بڑا مقام ابوبکر کا, انہیں ملنا چاہیے. اور مجھے یہ بھی خدشہ ہوا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو ترجیح دیں گے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رہ جائیں گے. تو پھر میں بول ہی پڑا, میں نے کہا اللہ کے رسول ابوبکر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ دودھ کا نیچے کیا اور آپ نے عمر الایمن فالایمن, عمر دایاں تو پھر دائیں ہی, دایاں ہاتھ تو دائیں ہی ہاتھ ہے, اور اس دیہاتی کو دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول قاعدہ امت کو سکھاتے تھے, یہ چیز تھی ان میں. بایاں ہاتھ کبھی کبھار استعمال ہو ہی جاتا ہے, کوئی عرج نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ کے عادی تھے. ہماری زبان, ہمارے یہاں کھبچو جسے کہتے ہیں نا, کئی صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ الٹا ہاتھ استعمال کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے. اس لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ جو بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے دایاں بھی امیر المومنین رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے, کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں قوت عمل بہت غالب تھی, بہت غالب تھی. ایک آدمی آیا اور اسے پوچھا تمہارا نام کیا, تو اسے کوئی نام بتایا, اس کا مطلب تھا دبلا پتلا. تو فرمایا دیکھو چربی کی تہیں تم پہ چڑی ہوئی ہیں کھا کھا کے اور نام تمہارا دبلا پتلا ہے. پھر اسے کچھ دیا تھا کھانے کو بھی. تو عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ تھا بائیں ہاتھ کا استعمال, لیکن یہ کہ بائیں ہاتھ مستقل عادت بنا لینا یہ ٹھیک نہیں. یہ ہوتے کیسے لکھا ہے میاں؟ یہ ہاتھ تھوڑا ہی بنتی ہے اس میں، چپل نہیں ہوتے دفتر میں. کیا فکرہ ہے؟ چپل نہیں ہوتے دفتر میں، دفتر میں چپل نہیں ہوتے. اور وضو کرتے وقت گیلے پاؤں سے بوٹ خراب ہوتے ہیں تو موزوں پہ، جرابوں پہ. یہ پہلے بھی کئی مرتبہ مسئلہ گزر چکا بھائی. ایسی جراب جسے پہن کے آپ میل دو میل چلیں اور وہ پھٹے نہیں، اور اس پہ پانی ڈالیں اور پانی اندر کی طرف گیلا نہ کرے پاؤں کو، اور وہ بغیر کسی ظاہری رکاوٹ کے پنڈلی پر جمی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موزوں پر مسا کرتے تھے. ایسا موزہ پہنتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں پہنتے تو ان پہ جائز نہیں ہے. پبلک ڈیلنگ کا کام ہے، اکثر لوگ ہمیں پیسے دے جاتے ہیں تو کیوں دے جاتے ہیں؟ وجہ اگر اس لیے دے جاتے ہیں کہ وہ ٹپ ہے، اس لیے دے جاتے ہیں کہ آپ خوش رہیے، آپ نے ہمارا کام کر دیا تو ٹھیک کیا، پیسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ رشوت ہے تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں. یہ مسئلہ صاحب خوف کا ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ عامل حضرات کا ہے، جو عملیات کرتے ہیں نا ان سے پوچھئے. لیکن آپ نے چونکہ تحریر فرمایا، اس لیے آپ کے ادب احترام میں عرض کرتے ہیں کہ خوف کی کیفیت کا نکلنا ضروری ہے، کیونکہ خوف کی کیفیت جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ مایوسی ہو جاتی ہے، اور مایوسی میں چلا جاتا ہے آدمی، اور پھر کئی کئی سال اس عذاب میں گرفتار رہتا ہے. وہ آیات، وہ چیزیں جن میں اللہ نے امن کا ذکر کیا ہے، وہ آیات اور دعائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا ذکر کیا ہے، وہ پڑھنی چاہیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، اللہ نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کا نام لیتا رہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب کو چھوڑ کے یکسو ہو جا اللہ کی طرف. اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ سے تعلق کو بڑھانا چاہیے. یہ نکاح بالکل درست ہے بھائی، اس مسئلے کو مت چھیڑو. رسم نکاح میں ماموں نے بھانجی کے بہاف پہ ہاں کر دی، اور مروجہ طریقے کے مطابق پوچھا نہیں، لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں. اس کا اعتراض نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ماموں پہ اعتماد کیا، ان کی ہاں پہ ہاں ہو گئی. کیا ضرورت پڑ گئی ہے اس مسئلے کو چھیڑنے کی؟ خام خواہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. کوئی نکاح کی تجدید کی ضرورت نہیں. ایسے جتنی چیزیں ہیں نا، جتنے کام ہیں، ان میں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفتنۃ نائمۃن، آزمائش، فتنے سوئے ہوئے ہیں. لعن اللہ من اکذھا، خدا کی لعنت پڑے اس آدمی پر جو فتنوں کو جگائے. کبھی ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. بھانجی ہے، ماموں نے ہاں کر دی، بھانجی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کی رخصتی ہو گئی، ختم ہو گئی بات. اب اس بات کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ لانے کی کیا ضرورت؟ زندگی بھر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. خام خواہ اس بچی کا کوئی مخالف ہو اور اس کے ذمہ بات پڑ جائے گی، لوگ اس پہ تہمت لگائیں گے، پھر خاندانوں میں ایسی تفریق اٹھتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں ایک آدمی کو دیکھا اور فرشتے اسے عذاب دے رہے تھے اور اس کے منہ پر مار رہے تھے، تو میں نے کہا فرشتوں سے، یہ کون ہے؟ اسے کہا اللہ کے رسول. اس نے ایک جملہ کہا تھا صرف، اور اس جملے سے پھر کائنات میں آگ لگ گئی، دنیا میں آگ لگ گئی. یا مطلب یہ کہ اس معاشرے میں آگ لگ گئی. یہ اس کی سزا ایک جملے کی ہے جو اس نے کہا. نہ بولے آپ، چپ رہے. کیا ضرورت ہے لوگوں کے معائب ظاہر کرنے کی؟ ناپاکی کے سلسلے میں جو آپ نے لکھا ہے، یہ اصل میں نا ان احادیث سے مسئلہ پیدا ہوا ہے جن میں یہ چیز آئی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ غسل واجب ہوتا تھا اور میں ان کے کپڑے کو دیکھتی تھی اور جو چیز اس پہ لگی ہوتی تھی اسے کھرچ دیتی تھی. ایک مرتبہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کپڑے کو مل دیتی تھی، یعنی گندگی اس سے اتر جاتی تھی. ایک تیسرے موقع پہ فرمایا کہ ناخن سے اسے کھرچ دیتی تھی. وہ ایسے زمانے تھے جب لوگوں کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی اور ان چیزوں کے وجود بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن حنفی فقہا نے اس زمانے میں بھی یہی کہا کہ یہ چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور غسل واجب ہوتا ہے. شافعی حضرات کا موقف دوسرا ہے. شافعی حضرات نے ان احادیث پہ عمل کیا ہے. انہوں نے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ دھونے کا تو ذکر کرتی نہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہ تو کہتی ہیں کہ وہ چیز میں جھاڑ دیتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں پاک ہیں. لیکن شوافے کا مسلک اب شافیوں نے بھی چھوڑ دیا، اب ہماری بات پہ عمل کرتے ہیں. قفیز تہان، قفیز تہان پہ تو آئندہ بات کریں گے. کوئی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی اور کہا میرا بیٹا آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا، اگر آپ زندہ، آپ پٹھان تو نہیں ہیں میاں، لکھا کیسے ہے، اور کہا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے. تمہارے کا لفظ جو ہے نا یہ کچھ کچھ بتاتا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا، اگر آپ زندہ نہیں کرتے تو لوگ کافر مجھے مسلمان ہونے پر ملامت کریں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر کے دکھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. جتنی روایات اس معاملے میں سب کی سب جھوٹ پر مبنی، اصولی اور قطعی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مردہ انسان یا جانور کو بالکل زندہ نہیں کیا. جتنی یہ روایات ہیں سب جھوٹ پہ مبنی ہیں. اور اسی میں وہ روایات بھی آتی ہیں جو سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، سیوطی بہت بڑے محدث تھے، سیوطی کا حدیث کے علم میں دسویں صدی کے مجددین میں شمار ہے. اس کے باوجود سیوطی نے جو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو زندہ کر دیا تھا، کسی نے نہیں مانا، کسی ایک آدمی نے بعد میں نہیں مانا. یعنی جو صاحب علم میں سے تھا، جو کچے کچے تھے انہوں نے اسی روایت کے لیے سیوطی کہتے ہیں. سیوطی تو دسویں صدی کے تھے یار، پہلے ہزار سال کیا ہوتا رہا. اس میں بھی کچھ لوگ اگرچہ ہمیں ملتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز ہوئی نہیں. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اہل علم میں بحث ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مردے کو زندہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا. بڑا مشکل ہے اس کا فیصلہ کر. بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس سلسلے میں اصولی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی اپنے دور میں. انہوں نے منع فرما دیا تھا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کا نام محمد نہ رکھے، جبریل نہ رکھے، اس طرح کے ناموں سے منع فرماتے تھے. فرماتے تھے جب تم اسے ڈانٹو گے تو پھر کیا کہو گے. یہ اصولی بات. فقہا نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنی اولاد میں سے کسی کا نام محمد رکھے تو اسے چاہیے کہ کاغذات میں اندراج کرائے محمد کا، باقی گھر میں پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لے. بس گھر میں پکارنے کے لیے اس نے نام طلحہ رکھ لیا، کامران رکھ لیا، فاتح رکھ لیا، کوئی اچھا نام رکھ لیا اس نے، تو گھر میں اسی نام سے پکارا جائے گا. لیکن اکابر فرشتے، اللہ کے بڑے بڑے فرشتے، ان کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے نہیں دیا جا سکتا. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر نعت میں کوئی آدمی صرف محمد محمد پڑھتا ہے تو بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اضافے کی عزت اور احترام کی اس کو کرنا چاہیے. محمد بن بلال کے کیا معنی ہیں؟ واضح کر دیں، محمد جو بلال کا بیٹا ہے، اس کے والد صاحب کا نام بلال ہے، اس کا نام محمد ہے. فضول باتیں یار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا کا لفظ استعمال کریں تو آج کل کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسے یہ لفظ صرف اللہ تعالی کے لیے ہو. احادیث کی روشنی میں اس بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے تھے؟ دیکھیے تین باتیں اور کیا ہے جی. سوال جی. اور سوال کوئی ہے جی. اس کے علاوہ جی. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، نصرانی ہوئے، صابی ہوئے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے کوئی قیامت کے دن کا خوف نہیں. آیت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے صحیح تعبیر و تشریح کیا ہے؟ اس کے مطابق تو تمام مذاہب کے نیک لوگ اللہ کے ہاں مقبول اور جنت کے حقدار ہیں، تو انکار کس نے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت یعقوب اور ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ بھی تھے انہوں نے کہا انا ہدنا الیک، اے رب ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم یہودی ہیں. تو جو یہودی انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسائی اپنے دور میں ایمان لائے، وہ جنتی ہیں. اس میں کیا شبہ ہے؟ صابی اگر ان کے ہاں نبی تھے اور نبوت پہ ان کا ایمان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو وہ جنتی ہیں. ہر آدمی اپنے زمانے میں، اس کی بہت سی تشریح ایک مرتبہ یہی ہو چکی، یہ بار بار باتیں نہیں ہو سکتی. بھائی ایک گھر میں کام کرتا تھا، ان لوگوں نے مجھے کام سے نکال دیا، میری وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ملتے نہیں ہیں، تو کیا کروں؟ بہت چیزیں ہیں کرنے کی. بھائی انہیں خط لکھ دو کہ معاف کیجئے، ٹیلی فون کر دو کہ معاف کیجئے. اس میں کیا، یہ کون سا شرعی مسئلہ ہے؟ یہ صرف عقلی مسئلے ہیں، اپنی عقل سے سوچنا چاہیے. ان کی طرف سے خیرات کر دیجئے، ایک اچھی خیرات کیجئے تاکہ آئندہ نفس پہ بوجھ پڑے کہ یوں کسی کی دل آزاری نہیں کیا کرتے. کن حالات میں جماعت کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ سے کی صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، اس کی روشنی میں بیان فرمائیں کہ وہ چھ عذر لے کر آئے. یہ عذر ریس سے لکھنا چاہیے تھا، دال سے کیوں لکھا ہے؟ لیکن پھر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث سے براہ راست استنباط کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے، اصول کی بات. اگر حدیث سے براہ راست استنباط کا حق ہر آدمی کو دے دیا جائے تو پھر دین چل چکا اور ہو چکی کا ہو گیا کا. حدیث میں کئی چیزیں آتی ہیں جن سے براہ راست استنباط آپ نہیں کر سکتے. یہ حدیث ابھی آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غسل واجب ہوتا تھا اور میں جس اعضاء گندگی کو ان کے کپڑوں میں دیکھتی تھی میں اسے کھرچ دیتی تھی. تو اسی حدیث کو براہ راست لے لینا، اس کا مطلب ہے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے. اس حالت میں آدمی نماز پڑھ لے پھر کیا ہوا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی اساتذہ سے کے بغیر براہ راست حدیث پڑھتا ہے اس کے گمراہ ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں، شدید گمراہی آ جاتی ہے کبھی کبھی. حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم وغیرہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا سباتا تقومین ایک جگہ آئے اور کوڑے کا ڈھیر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا قائمن، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کیا، چھٹی ہوئی. حدیث میں جو آیا ہے صحیح احادیث میں آیا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے. ہمارے یہاں صحیح احادیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری سلام پھیرنے سے پہلے رفع یدین کرتے تھے بیٹھے بیٹھے. تو حدیث سے براہ راست استنباط کرنا یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. اب ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، ایک تو وہ ہے کہ براہ راست عمل کر لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ مجتہد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک چیزیں اللہ ہی نے ناپاک قرار دی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات الگ ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مسجد میں آ جایا کرو اگرچہ تم پہ غسل واجب ہو. اب حدیث کو عام کر لیں آپ، ہر آدمی کہے گا میرا حق ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ہیں اس چیز کے لیے، تیسرے آدمی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسے کرے. اس لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر فرمایا یہ 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 چیزیں ہیں، ان سب میں قدر مشترک کیا ہے؟
قدر مشترک معذوری ہے. اس لیے حنفی فقہا نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے 17 طرح کی معذوریاں لکھی ہیں کہ اس وجہ سے کوئی آدمی جماعت میں شرکت نہ کرے تو جائز. مثلاً ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا اس حدیثی کی روشنی میں, ایک آدمی نے قرض دینا ہے, اسے پتا ہے ہم دونوں مارکیٹ میں رہتے ہیں, میں گیا تو شیخ صاحب سے لا محالہ مسجد میں سلام ہوگا تو شرمندگی ہوگی, یہ شیخ صاحب نے باہر نکل کے پکڑ لینا ہے اور کہنا ہے کہ قرض دو بھی, پیسے واپس کرو, خام خواہ تلخی ہوگی. فقہا نے لکھا ہے کہ اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ اپنی عزت بچانے کی خاطر جماعت چھوڑ دے, معذوری ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصول وضع کیا جاتا ہے اور اس اصول کی روشنی میں جو لوگ اس اصول کے مطابق ہوتے ہیں انہیں استثناء دیا جاتا ہے, یہ ہے اصل بات. غیر مسلم جو نیکی کے کام دنیا میں کرتے ہیں ان کا قیامت میں کیا انجام ہوگا, یہ تو کئی مرتبہ بات ہو چکی, اور ہم عقیدے پہ جو بیانات ہیں خاص طور پہ اس پہ ریکارڈ کرایا تھا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی, غیر مسلموں کی جتنی نیکیاں ہیں نا ان کے اعمال اور ایمان ایک الگ الگ چیز ہے, مومن کا عمل اور مومن کی نیکی ایک الگ الگ چیز ہے. مومن ایمان لایا ہے, خود ایمان قابل ثواب ہے, کافر نے کفر کیا ہے کفر خود قابل عذاب ہے, گناہ مومن نے کیے ہیں اسے سزا کے بعد معاف کیا جا سکتا ہے, بغیر سزا کے بھی اللہ چاہے تو معاف کر دے. کافر نے نیکیاں کی ہیں اللہ اس کا صلہ دے گا, اللہ نے خود اپنے ذمے ضروری خود قرار دے لیا ہے کہ ان کو اجر دے گا. خدا اس کی نیکی کا اجر کیسے دے گا, اسے اسلام کی توفیق دے دے. یہ ہے نا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں آیا ہے, ان کا اللہ کے رسول میں 1000 حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا اور 1000 حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا تھا, اور میں 1000 حاجیوں کو سواریاں دیتا تھا, 1000 اونٹ کوئی آسان کام ہے, تو میری ان نیکیوں کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علاما اسلمت, یہ جو اسلام قبول کیا ہے نا اللہ نے کفر کی, ان نیکیوں کی وجہ سے تمہیں اسلام کی توفیق بخشی. یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, نیکی کے اعمال کا صلہ کافر کو بھی ملے گا, مگر کفر کی سزا کیسے معاف ہوگی؟ دنیا میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو ایمان کے ہم پلہ ہو, اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو کفر کے ہم پلہ ہو. جس سے کفر مٹ جائے کوئی گناہ ایسا نہیں, کوئی نیکی ایسی نہیں, اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے ایمان مٹ جائے سرے سے اور وہ مومن ہی نہ رہے. یہ ایمان اتنی مخفی چیز ہے, اتنی چھپی ہوئی چیز ہے, اور یہ کفر بھی اتنا ہی چھپا ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ آپ اپنی امت کے لوگ نکال لیں جو جہنم میں, تو میں ایک مرتبہ جاؤں گا اور اثر اس سجود, جس شخص کے جسم پہ سجدے کا کوئی نشان ہوگا, دونوں گھٹنوں پہ, ہاتھوں پہ, پاؤں پہ, چہرے پہ, فرمایا میں انہیں نکال کے لے آؤں گا, مجھ سے کہیں گے دوبارہ جاؤ, میں دوبارہ جاؤں گا, کا حکم ہوگا تیسری مرتبہ جاؤ, میں تیسری مرتبہ, اور پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت میں سے کوئی رہ گیا, تو میں کہوں گا اے پروردگار کوئی ایک آدمی باقی نہیں میری امت سے اب جہنم, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اور بڑی زبردست بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اللہ کہے گا شفاء النبیون, انبیاء علیہ السلام نے میرے سامنے سفارش کی اور بخشے گئے جن کی سفارش تھی, شفاء الملائکہ اور فرشتوں نے سفارش کی میں نے بخش دیا فرشتوں کی بات سن کے, میرے کلام نے سفارش کی میں نے بخش دیا, صدیق آئے انہوں نے سفارش کی میں نے بخش دیا, شہید آئے حافظ آئے سب کو بخشتا چلا گیا, اور ہر ایک نے یہ کہا کہ اب کوئی نہیں رہا, اور پھر اللہ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا, ایک لپ نکالے گا پھر دوسری لپ نکالے گا پھر تیسری لپ آدھی نکلے گی 2.5 لپیں, یہ لپ کتنی ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, اور اللہ مجھے کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے دلوں میں اتنا کمزور ایمان ہے کہ آپ لوگ نہیں جان سکتے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالیں گے اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے جلے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں اور اللہ ان پہ آب حیات زندگی کا پانی اس کی بارش کہے گا فرشتوں سے برساؤ اور فرشتے بارش برسائیں گے تو وہ زندہ ہوں گے اور خدا کہے گا انہیں بھی لے جاؤ ان کے دلوں میں اتنا کم ایمان. تو اس لیے یہ پیمانے جو ہم مقرر کرتے ہیں نا ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہی ہوں. اللہ کے ہاں پیمانے مختلف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں کھڑا ہو کے ایک آدمی پڑھتا رہے گا یا حنان یا منان، اے بہت نرمی کرنے والے، اے بہت احسان فرمانے والی ذات، اور کئی ہزار سال کے بعد اللہ کہے گا اس میرے بندے کو بلاؤ. وہ کہے گا اے رب بس تیری دو ہی چیزیں یہ یاد تھیں، تیری نرمی، تیری مہربانی اور تیرے احسانات. اللہ کہے گا لے جاؤ اسے، ہمارے احسانات کی وجہ سے ہمارے قریب آیا. بہت چیزیں ایسی. بس سوالات ختم ہو ہے تو ذرا سی لمبی بات، اگلے ہفتے کر لیں. یہ جو آقا کے لفظ کا آپ نے فرمایا ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال کرنا مستحب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کرو، کیونکہ یہ تمہارے درود عین ممکن ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جائیں، اور اس لیے تم اچھے سے اچھے الفاظ ان کی خدمت میں بھیجو. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کے لفظ کا اضافہ مستحب ہے. سب ٹھنڈا ہی ہو گیا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب درود شریف پڑھے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد کہے وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم. سیدنا کا لفظ کا اضافہ مستحب ہے. یہ جو نئی گمراہی اٹھی ہے نا منکرین حدیث کی طرف سے، ان کی بڑی موٹی موٹی علامتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ سیدنا کے لفظ کا اضافہ مکروہ جانتے ہیں، کہتے ہیں بالکل انہیں آقا نہ کہا جائے. عجیب عقل کے لوگ ہیں. قرآن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے سیدم و حسورا، یحییٰ تو سید تھے. جان حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی نا، اللہ نے کہا شادی سے رکے ہوئے تھے. سیدن وہ تو بڑا سردار تھا. تو سید کا لفظ یہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا. وہ کہتے ہیں اگر یحییٰ کے متعلق استعمال ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت میں ان سے بھی بڑے تھے. اسی طرح یہ لوگ بخاری شریف کی احادیث کا انکار بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا باب آتا ہے نا، ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا ام المومنین رضی اللہ عنہ کا نکاح کسی بھی طرح قابل اعتراض ہوتا عربوں کے لیے. وہ عرب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اتنی تیز نظر رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ بیٹھ کے پیشاب کرو تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ اچھا تمہارا نبی ہے تمہیں اتنی خراب باتیں بتاتا ہے، بیٹھ کے کیوں کرو. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے قابل اعتراض تھی. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کے نکاح کو چھوڑ دیتے طوفان نہ اٹھ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی کی بیٹی زینب سے آپ نے کیا نکاح کیا، اللہ نے کہا فلما قضا زید منہا، جب زید نے زینب کو فارغ کر دیا زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. کوئی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نہیں ہوا. یہ آیت نازل ہوئی اور آپ سیدھے اٹھے اور اسے زینب رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے اور جا کے کہا اللہ نے میرا نکاح کر دیا. زینب بنت جاش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہتی ہے نا تسامینی، یہ میرے مقابلے کی تھی. تو زینب کبھی کبھی کہتی تھی کہ عائشہ میرا نکاح تو عرش پہ ہوا ہے، تمہارا نکاح ادھر ہی ہوا ہے. زینب رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا. اس نکاح پہ اتنا بڑا یہ حادثہ ہو گیا تھا کہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑا ہی نازل ہو جاتا تھا، اتنا بڑا اللہ نے کہا اس میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط رہیے اس پہ، اور میرے جتنے نبی تھے بالکل سوسائٹی کا اعتراضات ان کے جواب دے کے ٹکر لے کے جمے رہے، ولا یخشون احدا الا اللہ، نبی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے یہ کیسے ممکن ہے؟ زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اگر قابل اعتراض ہوتا تو عرب صبر کر لیتے، ایک آدمی نہیں اٹھا جس نے جا کے زبر رضی اللہ عنہ سے کہا ہو کہ نکاح کیوں کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اسی طرح ان لوگوں کا وتیرہ یہ ہے بخاری شریف، پھر عذاب قبر کا انکار کرنا، یہ سب ان کی موٹی موٹی علامتیں ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، خیال رہا تو آئندہ بات انشاءاللہ.